بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ نمبر 1 ہے. تاریخ 14 اپریل سن 2018. آج ہم آپ کے لیے پری ذات پیش کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہاشم ندیم ہیں. اس کتاب کے 240 پیجز ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03-06-78-78-222 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1 پری زاد, مصنف کی دیگر کتب. خدا اور محبت, ہر محبت کرنے والے کے نام, مقدس, ایک محبت اور صحیح, عبداللہ, بچپن کا دسمبر, صلیب عشق, دعا پبلیکیشنز, الحمد مارکیٹ, اردو بازار, لاہور, فون نمبر 04237233585, ای میل آئی ڈی دعا پبلیکیشنز ایٹ دا ریٹ yahoo.com, DUAPUBLICATIONS ایٹ دا ریٹ yahoo.com. یہ کتاب آپ تب ہی کھولیے گا جب آپ کچھ لمحے اپنے پری ذات کے ساتھ گزارنا چاہتے ہوں. آئیے میرے من کے آئینے میں اپنے اندر کے پری ذات کو سجائیے, سواریے اور چند لمحے اپنے من کے پری ذات کے نام کیجیے. ہاشم ندیم. پری ذات ہاشم ندیم, علم و عرفان پبلشرز, الحمد مارکیٹ, 40, اردو بازار, لاہور, فون نمبر 37232336, فون نمبر 37352332, فیکس 37223584, ویب سائٹ www.ilmoirfanpublishers.com, www.ilmoirfanpublishers.com, ای میل آئی ڈی علم و عرفان پبلشرز ایٹ دا ریٹ hotmail.com. اے رب میرے علم میں اضافہ فرما, ہماری کتابیں معیاری کتابیں پیاری کتابیں. انتباہ, تمام پبلشرز دکاندار حضرات کو مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کتاب حضا کی جعلی کاپی فروخت کرنے والے کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جائے گی. حقوق اشاعت محفوظ. اشاعت سن 2014, مطبعہ اشتیاق مشتاق پرنٹرز, لاہور. قیمت 700 روپے. ادارے کا مقصد ایسی کتب کی اشاعت کرنا ہے جو تحقیق کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کی ہوں. اس ادارے کے تحت جو کتب شائع ہوں گی اس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں, بلکہ اشاعتی دنیا میں ایک نئی جدت پیدا کرنا ہے. جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس میں اس کی اپنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ اور ہمارا ادارہ مصنف کے خیالات اور تحقیق سے متفق ہوں. اللہ کے فضل و کرم, انسانی طاقت اور بسات کے مطابق کمپوزنگ, طباعت, تصحیح اور جلد سازی میں پوری احتیاط کی گئی ہے. بشرے تقاضے سے اگر کوئی غلطی یا صفحات درست نہ ہو تو ازراہ کرم مطالعہ فرما دیں, انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا. ناشر. انتصاب اس پری ذات کے نام جو مجھ میں اب تک زندہ ہے. پیشے لفظ, یہ کتاب آپ تب ہی کھولیے گا جب آپ کچھ لمحے اپنے پری ذات کے ساتھ گزارنا چاہتے ہوں. آئینہ درپیش ہو تو دیکھنے کی ہمت بھی درکار ہوتی ہے, مگر آئینہ ہم سب کو بھلا کب نہارتا ہے؟ خود کو دیکھنے کی ہمت ہم سب میں کب یکساں ہوتی ہے؟ پری ذات, میرے من کا آئینہ ہے. آئیے میرے من کے آئینے میں اپنے اندر کے پری ذات کو سجائیے, سواریے اور چند لمحے اپنے من کے پری ذات کے نام کیجیے. ہاشم ندیم. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1 باب نمبر 1. ایک سرائے کی کہاوت ہے کہ میرے محبوب ایسے یک بارگی جدائی بہت تکلیف دہ ہوگی, تجھے مجھ سے بچھڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ. اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اسی سنگدل محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا. تیز گرم تپتی دھوپ میں کولتار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیاہ گلیشیئر سے پگھلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی. میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوہ نیچے سے کئی جگہ کھل چکا تھا, لہٰذا ابلتا ہوا کولتار میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا. اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک یہ راستے کا پل سرات مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا. کتنی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلتے جا رہے تھے, مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکالا جاتا تو میری عرضی کا 6 نمبر نکلتا تھا, اور ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ صرف اماں کی ہی سن سکتے تھے. پھر بھی ہر 15 دن کے بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا تھا. راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی بڑی دکان کے چھپر تلے سستانے کا موقع ملا. میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت بھرے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کے شیشے کی دیوار سے پرے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا. اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کی سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا. کتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم, دودھ سی دھلی ہوئی, آبشار کی جل ترنگ کی مانند نکھری نکھری سی. مگر میرے خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا, کیونکہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر نوکر نے مجھے دیکھ لیا تھا. نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں جھڑکنے لگا, اوئے لڑکے, کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ یہاں شیشے کے پاس کھڑا نہ ہوا کر, سارا شیشہ گندا کر دیا, چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا آج مجھ سے. میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا. یہ نفرت, یہ حقارت اور یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. بچپن سے ہوش سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف سے ایسے ہی تحقیر آمیز رویوں کا سامنا تھا, اور پھر لوگوں سے کیسا گلا شکوا, کیونکہ میری صورت, میرا حلیہ ایسے ہی رویے, ایسے ہی حقارت اور نفرت کا متقاضی تھا. میں اپنے ماں باپ کا 6 بچہ تھا. ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے. صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا, اور ہم سب کہیں دپک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے. کلیل تنخواہ, ضروریات, مہنگائی, اوپر سے 9 بچوں کی فوج. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں, یا پھر شاید یہ ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے. وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا. دائی بتاتی تھی کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی. نتیجہ میری صورت میں ایک کمزور لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا. میرے باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندمی رنگت کے لیے پیدا ہوئے تھے, پر نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں کیوں انڈیلی تھی. چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی, لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کے تیر چلانے کا. جھٹ سے بولی, آئے ہائے باجی, یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پر چلا گیا, لگتا ہے جیسے اماوس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو. آس پاس کھڑی سبھی عورتیں زور سے کہہ مار کر ہنس پڑی. اماں جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی پڑی تھی تل ملا ہی تو گئیں اور جھٹ سے بولی, جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد, اور بھائی مجھے تو تمہاری اس بھینگی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے. اب جلنے کی باری خالہ کی تھی, تڑپ کر بولی, ہاں ہاں بڑا کوہکاف کا شہزادہ جنا ہے تم نے. اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی, پلٹ کر ترکیب ترکی حساب برابر کیا, ہاں میرے لیے تو کوہکاف کا شہزادہ ہی ہے, اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے, پری ذات. ہاں یہی نام ہوگا میرے بچے کا, پری ذات. سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائیں اور کن کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتی اور معنی فیس مسکراہٹ لیے یہ کہتے باہر نکل گئیں۔ پری پیکر سنا تھا، یہ پری ذات بھلا کیا نام ہوا۔ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ دی گئی تھی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کے طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو شاید میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالی گھٹاؤں جیسی رنگت، لاغر جسم اور غیر دلکش نین نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پریزاد کے نام سے کروایا جاتا تو اگلا سننے والا کہہ مارنے پر مجبور ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فردن فردن کھڑے کر کر ان کے نام پوچھے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پریزاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیے کو دیکھتا رہا اور پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور سے ہنس پڑے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی ہے کہ جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام کا نہیں، میری صورت کا ہے۔ دھیرے دھیرے اسکول میں میرا نام بذات خود ایک مذاق بنتا چلا گیا، اور پھر اسکول ہی کیا، گلی محلے اور بازاروں میں جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچتی، پہلے تو لوگ اچھوبے کا شکار ہو جاتے اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی یہ حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مگر میرے اس وقت ایک ناسمجھ بچہ اور معصوم تھا، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، اس کا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہیے کتنے ہی کوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں۔ میری بدنصیبی کی داستان یہی ختم نہیں ہوتی تھی، قدرت کے مذاق میرے ساتھ سنگین ترتب ہونے لگے۔ جب شاید ڈھائی یا تین سال کی عمر سے ہی میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اماں بتاتی تھی کہ بھری پری محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اس کی گود میں جا بیٹھتا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی ہر خوبصورت چیز سے پیار ہوتا جاتا، پھر وہ چاہے پھول ہوں، رنگ ہوں، آسمان یا بادل، کوئی دھند ہو، بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑھنے والی تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصویر دور سے ہی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا۔ مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک دوہرا عذاب بنتی گئی۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر شاید صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف صرف بدصورتی ہی پنپتی ہے، تو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہی بدصورتی ہی بھٹکتی رہتی تھی۔ چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹی گلیاں، دھول اڑاتا محلہ، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے لوگوں کی کرکھت اور بدصورت سوچ اور نظر۔ اس پر ایک طرفہ ستم یہ بھی ہوا کہ پانچویں جماعت میں جس دن اسکول میں چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے والی سرکاری ٹیم آنی تھی، اس روز میں نہ جانے کس وجہ سے اسکول نہیں جا پایا۔ ان دنوں ملک میں چیچک بری طرح پھیل رہی تھی اور ٹھیک ایک ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرخ دانے ابھرتے دیکھ کر اماں نے چلا کر ابا سے کہا، پری ذات کے باوا، یہ لڑکے کا چہرہ تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہیں۔ ابا بھاگم بھاگ مجھے لیے سرکاری ہسپتال ٹیکہ لگوانے پہنچ تو گئے، مگر تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی، اور چند ہفتوں بعد ہی جب میرے چہرے سے زخموں کا فورنت اترا تو ساری عمر کے لیے میرے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کی نشانی چھوڑ چکا تھا۔ مگر میرے دل پر ان داغوں سے کہیں زیادہ گہرے داغ اور زخم ان لوگوں کی باتوں نے لگائے جو بظاہر میری تیمارداری اور اماں سے ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے، مگر ہنسی اور مذاق کی تہ میں چھپے طنز کے ایسے نشتر اور تیر چلاتے تھے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ انسان اس جدید دور میں میزائل، بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے۔ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں کر سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ بھلا یہ نئے دور کے ہتھیار کیا کر پائیں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ ایٹم بم بنانے والے سائنسدان کو شاید زبان کے زہر کا ٹھیک طرح سے ادراک نہیں تھا، ورنہ اسے دنیا برباد کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ شاید میرے ماں باپ کا اس معاملے میں اتنا قصور نہیں تھا۔ جب کسی غریب گھرانے میں یکے بعد دیگرے اوپر نیچے 9 بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ان بچوں میں کسی ایک بچے کی حساسیت کا بھلا کسے خیال رہتا ہے۔ یہ میری اپنی بدقسمتی تھی کہ میں ایسی صورت کے باوجود بھی اندر سے بے حد حساس واقع ہوا تھا۔ بدصورت اگر حساس بھی ہو تو اسے سونے پر سہاگا ہی کہا جائے گا۔ کاش انسان اس دنیا میں غریب ہی پیدا ہوتا یا صرف نازک دل۔ مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بچے اس ملک کی انہی گلی کوچوں کے دھول چاٹتے ہوئے رول کھل کر بڑے ہو ہی جاتے ہوں گے، مگر میری حساسیت نے میری زندگی کا خارزار میرے لیے طویل تر کر ڈالا۔ میں جتنا لوگوں کی آنکھوں سے چھپتا اتنا ہی ان کی نظر میں آتا تھا، اور پھر میرے اندر پلتا وہ ایک حسن پرست پری ذات جسے ہر خوبصورت چہرہ اپنی جانب لبھاتا تھا، کسی مہجبی کی ایک جھلک میرے دل میں اتل پتل مچا دیتی تھی۔ دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ لگتا تھا ابھی دل سینے کا پنجرا توڑ کر باہر نکل آئے گا، مگر میں اس آفت روک سے اس وقت تک ناش نہ رہا جب تک میں نے لڑکپن میں قدم نہیں رکھا تھا۔ بچپن تو یوں ہی مٹی کے صحن میں مٹی ہوتے گزرا گیا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں اور سب سے بڑے 2 بھائی اور مجھ سے چھوٹی 1 بہن اور 2 بھائی، سبھی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی کیونکہ انہیں نہ تو اپنی زندگی سے کوئی توقع تھی نہ ہی جیون کا برتاؤ ان سے کچھ الگ تھا۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمن ہماری اپنی توقع ہوتی ہے۔ کانٹوں میں الجھا دینے والے امیدیں، گرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کرنے والی توقعات۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب 2 بڑے بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دی گئی۔ گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا اور ہم سب بہن بھائی اپنی اپنی مخصوص جگہوں سے سرکتے ہوئے باہر برآمدے اور صحن میں آ گئے۔ چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہوتی ہے، جہاں باتیں تو درکنار ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دے جاتی ہے۔ لہٰذا دھیرے دھیرے ہم بہن بھائیوں کی سوچ بھی سرگوشیانہ ہوتی چلی گئی۔ شاید مجبوری اور غلامی کی انتہا بھی یہی ہوتی ہوگی کہ انسان اپنی سوچ کی بولی بھی اونچی نہ ہونے دے، سوچنا بھی سرگوشیوں میں شروع کر دے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد گھر کی آبادی بڑھی تو ہم سب کو مزید سر کا دیا گیا۔ کمرے والے برآمدے میں، برآمدے والے صحن میں، اور میں جو صحن میں سوتا تھا، میرے لیے فرمان صادر ہوا کہ باقی بھائی بہن چونکہ چھوٹے ہیں لہٰذا مجھے گھر کی چھت پر بنے ایک کچے گودام نما کمرے میں منتقل ہونا پڑے گا۔ چھت پر ٹین اور مٹی کا بنایا چھوٹا سا کمرہ گھر کے کاٹ کباڑ کو جمع کرنے کے کام آتا تھا۔ غریبوں کی زندگی میں کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی۔ 1 سال پہلے جس شے کو فالتو، کچرا یا زائد سمجھ کر اس گودام میں پھینک دیا جاتا تھا، اگلے سال اسی کی تلاش میں اماں اور بڑی بہنیں سارا گودام الٹ پلٹ کر رہی ہوتی تھی۔ میرے لیے بھی یہی حکم تھا کہ گودام کی تمام قیمتی اشیاء ایک طرف سلیقے سے لگا کر اپنی پرانی چارپائی اس گودام میں ڈال دوں۔ آتے وقت میں اپنی کورس کی کتابیں بھی وہیں اٹھا لایا۔ اب اسکول سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد میں چپ چاپ اوپر بنے ٹین کی چھت والے کمرے میں چلا آتا۔ شروع شروع میں تو مجھے اس تنہائی میں سکون کا احساس ہونے لگا۔ تنہائی میرے وجود میں سرایت کرنے لگی اور میری اس تنہائی سے دوستی سی ہو گئی۔ تنہائی میں ہم خود اپنے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور مجھ جیسا لڑکا جسے کسی دوست یا ساتھی کا ساتھ میسر نہ ہو، اس کے لیے اپنا یہ ساتھ کتنا غنیمت تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری یہ تنہائی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اوروں کی طرح بدصورت، لاغر اور کمتر نہیں سمجھتی تھی، بلکہ میں اس کے لیے حقیقت میں ایک پری ذات تھا۔ وہ میرے ساتھ مختلف دلچسپ کھیل کھیلا کرتی۔ میری تنہائی کبھی مجھے اسکول کا سب سے لائق ہونہار طالب علم بنا دیتی، جو سارے ضلع میں اول پوزیشن لینے کے بعد کھچا کھچ بھرے ہوئے ہال میں ہیڈ ماسٹر سے ٹرافی وصول کر رہا ہے۔ کبھی میں اسکول کا سب سے بہترین کھلاڑی بن کر سارے مقابلے جیت رہا ہوتا، تو کبھی اپنی ٹیم کو آخری بال پہ چھکا لگا کر جتا دیتا۔ سارا اسکول دیوانہ وار تالیاں بجاتا اور میں سارے ضلع کے اسکولوں میں سے تقریری مقابلے میں اول آ کر اپنے ہم جماعتوں کے کندھوں پر سوار واپس اپنے اسکول پہنچ جاتا۔ غرض میری تنہائی نے میرا ہر وہ خواب سچ کر دکھایا جس کا میں عام زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کلاس میں میں ایک درمیانے درجے کا شرمیلا طالب علم تھا جس نے غیر نصابی سرگرمیاں تو دور، کبھی نصاب میں بھی کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی تھی۔ اگر غلطی سے استاد کبھی سوال پوچھ بھی لیتا تو میری ٹانگیں کانپنے لگتی تھیں، سانس پھول جاتی، اور اگر کبھی خوش قسمتی سے مجھے اس سوال کا جواب آتا بھی ہو تب بھی میرے منہ سے کچھ اور ہی نکلتا۔ اس لیے مجھ سے کسی بھی استاد نے کوئی توقع رکھنا ہی چھوڑ دی تھی۔ مجھ سے بڑے بھائیوں نے جیسے تیسے دسویں کا امتحان پاس کر کے کلرک کی نوکری شروع کر دی تھی، اور اب وہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ انہی دنوں جب میں دسویں جماعت میں تھا، میری بڑی بہن کی بات کہیں طے ہو گئی، اور اس کے سسرال والوں کی ضد کے آگے ہار کر ابا کو رخصتی کی حامی بھرتے بنی۔ ہمارے برسوں کی لگی بندی زندگی کی روٹین میں ایک ذرا سی ہلچل پیدا ہوئی، اور اما نے آس پاس کی پڑوسنوں اور لڑکیوں والیوں کو ڈھولکی کے لیے ہفتہ بھر پہلے ہی روزانہ شام کو گھر آنے کی دعوت دے دی۔ ایسے موقعوں پر میں زیادہ تر چھت پر اپنے ڈربا نما کمرے میں ہی قید رہتا تھا، حالانکہ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں صحن میں جھانک کر محلے کی لڑکیوں کو شور و گل اور ہنگامہ کرتے دیکھوں۔ ان کی ہنسی اور کہکہوں کی آواز اوپر کمرے تک آتی تو میں کئی بار چھت کی منڈیر تک آ کر واپس لوٹ جایا کرتا تھا۔ اگر کسی کام سے گھر سے باہر جانا ہوتا تو میں چپ چاپ صحن کی پچھلی جانب سے نیچے اتر کر گھر کا کام پورا کر آتا۔ ان دنوں سر شام ہی محلے کے نوجوان لڑکے ہماری گلی کے ارد گرد منڈلانے لگے تھے، اور میری اماں یا ابا کے بلاوے پر بھاگ بھاگ کر ہمارے گھر کے کام یوں کرتے جیسے ان کا فرض ہو۔ مجھ پر یہ بھید بہت دیر میں کھلا کہ ان میں سے ہر ایک محلے کی کسی نہ کسی لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کی آس میں یہ گلی یاترا کرتا ہے۔ کبھی کبھار ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کی سرد آہیں اور عشقیہ جملے میرے کانوں میں بھی پڑ جاتے۔ یار کیا ہوا، وہ آئی کہ نہیں؟ اس کا تو گھر سے نکلنا ہی عذاب ہو چلا ہے، تو بتا تیری والی آئی کہ نہیں؟ ہاں آئی تو ہے، پر اس کی اماں کی بڑی کڑی نگرانی ہے آج کل۔ اس پر سوچتا ہوں خط پکڑانے کی کوئی ترکیب کروں۔ میں حیرت سے ان سب کی یہ باتیں سنتا رہتا اور رشک سے ان سب کو دیکھا کرتا تھا۔ میری نظر میں سب لوفر بہت عظیم درجہ رکھتے تھے، بھلا اس دنیا میں کسی کا محبوب بننے سے بھی بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ عاشق تو لاکھ مل جائیں گے، پر محبوب کے درجے پر شاز و نادر ہی کوئی فائز ہوتا ہے۔ یہ خود کو کتنا مکمل کر دینے والا احساس تھا کہ کوئی اس دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کو سوچتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی یاد اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان بکھیر دیتی ہے۔ مجھ جیسے معمولی لڑکے کے لیے تو یہی زندگی کی معراج تھی، کیونکہ مجھے محلے کی کسی لڑکی نے آج تک دیکھنا تو درکنار، مجھ پر ایک اچٹی سی نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، مجھ سے تو محلے کے خوبرو لڑکے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یا شاید میں ان کے لیے واقع ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ گھنٹوں آپس میں اپنے معاشقوں کی باتیں کرتے رہتے اور میں ان کے قریب بیٹھے ان کے باوجود کبھی اتنی توجہ کا باعث بھی نہیں بن سکا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھ سے اتنا ہی کہہ دے کہ بھائی جاؤ، جا کر اپنا کام کرو، کہاں ہمارے درمیان گھسے بیٹھے ہو۔ ان میں سے اگر کبھی کسی کی کوئی اچٹتی نگاہ مجھ پر پڑ بھی جاتی تو وہ بے پرواہی سے کہتا، یار پری جلدی سے جا کر ایک ڈبا کیپسٹن کی تو پکڑ لا، یا دوسرا کہتا، اچھا سن دو ماچے سے بھی لپک لیجیو، کمبخت لائٹر تو ہفتہ بھر بھی نہیں چلا۔ ہم سب عمر کے اس دور میں تھے جہاں گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینا ایک کارنامہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی نظر میں میری واقعیت بس اتنی ہی تھی کہ میں ان کی یہ ہلکی پھلکی خدمت کرتا رہوں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ میں ان کی نظر میں قطعی بے ضرر تھا۔ عاشق کو خطرہ صرف اپنے رقیب سے ہوتا ہے، اور میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں کسی ادنا درجے کے رقیب کے عہدے پر ہی فائز ہو سکوں۔ ان دنوں محلے میں ناہید کا بڑا چرچا تھا، محلے کے سبھی لڑکوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں اس پری چہرے نے، اور ہمارے گلی میں جمع ہونے والی اس بھیڑ کی بنیادی وجہ بھی ناہید ہی تھی، کیونکہ وہ روزانہ اپنی اماں کے ساتھ مغرب کے بعد ہمارے گھر کی تقریب میں شامل ہونے آتی تھی۔ ہمیشہ نظریں جھکائے اور سر پر اوڑھنی اوڑھے ناہید کو میں نے بھی ایک آدھ بار گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ سفید لباس میں وہ کتنی پاکیزہ اور کتنی معصوم دکھائی دیتی تھی۔ شادی کا دن قریب تھا اور گھر میں ہنگامہ بھی اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، جب ایسے ہی ایک شام میں گھر کے صحن سے گزر کر کسی کام سے باہر جانے کے لیے نکلا تو صحن میں بیٹھی کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، ذرا سنیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری سانس تھم گئی، مجھے پکارنے والی کوئی اور نہیں ناہید ہی تھی۔ یہاں باب نمبر ایک ختم ہوا، آئیے سنتے ہیں باب نمبر دو۔ تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں رہا، اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا جیسے میرے پیچھے یا صحن میں آس پاس کوئی اور موجود ہو، جیسے ناہید نے آواز دی ہوگی، مگر وہاں میرے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ دیگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے۔ میری نظر ایک پل کے لیے اس کی جانب اٹھی اور اس کی سیاہ گھنی پلکوں اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے ٹکرا کر دوسرے ہی پل زمین میں گڑ گئی۔ شاید دنیا کا سب سے بڑا لحاظ یا روب لحاظ حسن یا روب حسن ہی ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ ویسے بھی ایک ناقابل یقین اور انہونی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے محلے کے کڑیل جوانوں کو تپتی دوپہروں میں گھنٹوں اسکول کے راستے میں جلتے کھڑے دیکھا تھا، مگر وہ اسکول سے واپسی پر یا کبھی گلی محلے میں سے گزرتے ہوئے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے ننگا سر دیکھا ہو۔ آج وہی محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھ سے براہ راست مخاطب تھی، مجھ سے جسے اس کے اپنے گھر والے بھی عموماً بھول جاتے تھے۔ اگر میں کھانے کے لیے کبھی دیر سے چھت سے نیچے آتا تو عام طور پر چھوٹے بہن بھائی سب صفا چٹ کر چکے ہوتے اور اماں مجھے دیکھ کر سر پیٹ لیا کرتی کہ ارے یہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ پھر میں کیوں حیران نہ ہوتا جب اس نے میرا نام لے کر دوبارہ پوچھا، آپ خالہ سگرا کے بیٹے ہیں نا پری ذات؟ میرا جی چاہا کہ اسے روک کر کہوں کہ پری تو بس آپ ہیں، میں تو صرف ذات ہی ذات ہوں، مگر میرے حلق سے عجیب و غریب سی آواز نکلی، جی آپ ذرا اس شادی کے ہنگامے سے فارغ ہو لیں تو ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا لیجئے گا، میری امی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ وہ بات ختم کر کے نہ جانے کب کی جا چکی تھی، مگر میرے قدم تو جیسے وہیں سہن کی کچی زمین میں دھنس کر رہ گئے تھے۔ جانے کتنی دیر میں وہیں کھڑا ان چند گھڑیوں کے خواب یا گمان ہونے کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ وہ پل حقیقت بھی ہو سکتے ہیں جب وہ مجھ سے ہم کلام تھی۔ پھر نہ جانے کس نے مجھے آواز دی اور میرے خوابوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ کچھ لوگ آپ کا نام پکارے تو نام بھی کتنا معتبر لگنے لگتا ہے۔ میں جیسے کسی تلسم کے زیر اثر باہر گلی میں نکلا تو حسب معمول لفنگوں کی ایک ٹولی گلی کے نکڑ پر جمع تھی، وہ سب اسی کی بات کر رہے تھے۔ ان میں ماجد بھی تھا، محلے کا سب سے کڑیل اور خوبرو نوجوان، میرے ہم عمروں میں سب سے زیادہ زندہ دل اور ہر محفل کی جان، پڑھائی لکھائی میں بھی آگے، اور شام کو جب محلے کے باقی لڑکے بڑے میدان میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ماجد کی تیز بالنگ اور ہوا میں اڑتے لمبے بال دیکھنے کے لیے ہم سبھی تماشائی گھنٹوں کھڑے رہا کرتے تھے۔ میں چپ چاپ نکڑ پر کھڑے لڑکوں کی ٹولی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب ناہید ہی کی ذکر کر رہے تھے، ان سب نے خود اپنے طور پر اپنی پسند کے حساب سے محلے کی لڑکیاں اپنے اپنے ناموں کے ساتھ منسوخ کر رکھی تھی، اور ماجد کے نام کا کرا اس کے جاذب نظر شخصیت اور ہر دل عزیزی کی وجہ سے ناہید کے نام نکلتا تھا۔ ماجد خود بہت عرصے سے ناہید کے گھر کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکا تھا، مگر بقول اس کے وہاں اس کی دال گلتی نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہی ذکر جانا جاری تھا۔ اکرم نے پوچھا، یار بتا تو صحیح، کچھ بات تو کی ہوگی اس نے تجھ سے؟ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری، کہاں یار، اس نے تو جیسے مجھ پر نظر نہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے، جانے کب اپنے بھاگ کھلیں گے۔ پھر اچانک ماجد کی مجھ پر نظر پڑی، میں منہ کھولے مہویت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ماجد نے ایک دم ہی مجھ سے سوال کر ڈالا، ابے پری ذات، تو نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے؟ سب لڑکوں نے ماجد کی بات سن کر زوردار کہہ لگا لیا۔ میں شرمندہ ہو کر بولا، میں نے نہیں تو۔ ماجد سنجیدہ سی شکل بنا کر بولا، ہر کسی کو زندگی میں ایک بار عشق ضرور کرنا چاہیے، عشق آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ اکرم نے شرارت سے ماجد کی طرف دیکھا اور معنی خیز لہجے میں بولا، صرف ایک بار؟ ذرا پھر سوچ لے ماجد۔ سب لڑکے ایک بار پھر زور سے ہنس پڑے۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ نہ صرف ہمارے محلے میں بلکہ آس پاس کی جانے کتنی گلیوں میں ماجد کے چکر چلتے تھے۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ میں بھی ان سب کو آج یہ بتا کر حیران کر دوں کہ جس ناہید کی ایک جھلک پانے کے لیے وہ سب یہاں گھنٹوں سے کھڑے ہیں، اسی ناہید نے آج خود مجھ سے نہ صرف بات کی ہے بلکہ اپنے گھر بھی بلایا ہے۔ مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بھلا کون میری بات پر اعتبار کرے گا، الٹا مزید مذاق بنے گا میرا۔ لہٰذا میں چپ چاپ وہاں سے آگے گزر گیا، مگر میری زندگی کی وہ پہلی رات تھی جو مجھ سے گزارے نہیں گزری۔ پہلے تو میں اپنے کمرے کے اندر چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا، اور پھر تنگ آ کر میں نے اپنی چھلنگا سی چارپائی کو کمرے سے باہر کھینچ کر کھلے آسمان تلے تاروں کی چھت کے نیچے ڈال دیا، اور پھر ساری رات تاروں سے پوچھتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے اس ستارہ جبی نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں یہ جادوگر اور بازیگر ہمیں کھلا دھوکہ دیتے ہیں، ہماری نظر بندی کر کے جانے کیسے کیسے کھیل تماشے دکھاتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، مگر اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ سب سے بڑا جادوگر اور ماہر ترین بازیگر تو خود ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا یہ دل ہوتا ہے۔ جادوگروں اور بازیگر کی نظر بندی کا علاج تو شاید پھر بھی ممکن ہو، مگر اس کمبخت دل کی نظر بندی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میرے دل نے بھی اس رات میری عقل پر پردے ڈال کر میری نظر بندی کر دی تھی۔ اپنے سیاہ چیچک زدہ چہرے کو بلا کر میں کسی شہزادے کی طرح ساری رات اپنے سپنوں میں ناہید کا ہاتھ تھامے انجان وادیوں میں بھٹکتا رہا۔ کبھی کبھی ہمارے خواب کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، شاید اسی لیے انہیں خواب کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بعد نیند تو جیسے مجھ سے روٹ سی گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے شادی کے دن کسی طرح گزارا۔ رخصتی کے ٹھیک دوسرے دن میں نے جھجکتے ہوئے ناہید کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ یہاں پارٹ نمبر 1 ختم ہوا، اگلا حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیے۔